Bichu, Episode 11. ناصر مرزا جب حافظ موسیٰ کے گھر میں داخل ہوا تو اسے امید تھی کہ وہ حسب معمول چارپائی پر لاٹھی تھامے بیٹھے ہوں گے، لیکن آج ناصر مرزا کو گھر کے پچھلے حصے میں جانے کی ضرورت نہ پڑی۔ وہ اسے گیٹ کے اندر آتے ہی نظر آ گئے۔ وہ املی کے درخت کے نیچے ایک مونڈے پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ وہ لاٹھی کو دونوں ہاتھوں میں تھامے سر چکائے بیٹھے تھے۔ ناصر مرزا نے انہیں نزدیک جا کر سلام کیا۔ سلام کا جواب دے کر انہوں نے پوچھا، ناصر مرزا کیسے ہو؟ حضرت میں تو ٹھیک ہوں، لیکن ساحل عمر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ناصر مرزا نے وقت ضائع کیے بغیر فوراً ساحل عمر کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے ڈھونڈنا ہوگا، تم نے اسے کہاں تلاش کیا؟
حضرت میں نے اسے ڈھونڈا تھا، میں تو برکھا کے گھر بھی کود گیا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھا، البتہ اس کی گاڑی ضرور وہاں کھڑی تھی۔ میں اس کی گاڑی وہاں سے نکال لایا، اس دن اس چاقو کی وجہ سے بچ گیا، ورنہ برکھا نے مجھے چلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ناصر مرزا نے ساری روداد سنائی۔
اچھا، وہ سفلی والی، اللہ اس سے بچائے، وہ پکی شیطان کی خالہ ہے۔ وہ مسکرائے، پھر لاٹھی میں بنی آنکھ سے اپنی آنکھ لگا لی۔
حضرت پھر ساحل عمر کا کیا کروں؟ مجھے یقین ہے کہ وہ برکھا کے چنگل میں ہے۔
ناصر مرزا نے پوچھا۔ ہاں، وہ تھا اس کے چنگل میں، سفلی والی نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب وہ اس کے چنگل سے نکل گیا۔ حافظ موسیٰ لاٹھی سے اپنی آنکھ لگائے لگائے بولے۔
اب وہ کہاں ہے؟
ناصر مرزا نے پھر سوال کیا۔ اب وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اچھے لوگوں میں ہے، گول مول سا جواب ملا۔
مجھے بتائیں وہ کہاں ہے، میں جا کر اسے لاؤں، اماں نے رو رو کر برا حال کر رکھا ہے۔
اماں؟ انہوں نے حیرت آمیز لہجے میں دہرایا۔
اصل میں وہ ان کی گود میں پلا بڑا، آپ آیا سمجھ لیں اس کی،
ناصر مرزا نے وضاحت کی۔ اچھا، میں اس کے لیے تمہیں ایک چیز بتا دیتا ہوں، ایک بوتل پانی پر پڑ کر دے دینا، اسے پیتے ہی قرار آ جائے گا۔ اسے میرے حوالے سے بتا دینا کہ ساحل عمر کی طرف سے بالکل پریشان نہ ہو، اسے آنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔
حضرت میں ساحل سے ملنا چاہتا ہوں، کیا وہ اسی شہر میں ہے؟
نہیں، وہ یہاں سے بہت دور جا چکا ہے۔
میں اگر بتا بھی دوں کہ وہ کہاں ہے تو تم اس سے مل نہ پاؤ گے، یوں سمجھو کہ وہ کسی اور دنیا میں اور لوگوں میں چلا گیا ہے۔
میں ہوں اس کی دیکھ بھال کے لیے، تم پریشان مت ہو، انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اب آپ کی زبان سے سن لیا ہے تو وہ جہاں ہے ٹھیک ہے، تو میرے دل کو قرار آ گیا ہے، اب میں اس سفلی والے کی خبر لیتا ہوں، کوشش کر دیکھو، ویسے وہ تمہارے قابو میں آئے گی نہیں، وہ بہت عیار عورت ہے،
اس نے میری بھتیجی کو مارا ہے، اس نے عابد کو قتل کیا ہے۔
ناصر مرزا کے لہجے میں تپش آ گئی۔
تو کیا تم اسے قتل کر کے خود قاتل بننا چاہتے ہو؟
حافظ موسیٰ نے تنبیہ کی۔
جی تو یہی چاہتا ہے،
ناصر مرزا نے کہا۔
تو پھر اس میں اور تم میں کیا فرق رہے گا؟ تم بھی قاتل، وہ بھی قاتل، تم بھی مجرم، وہ بھی مجرم، تم بھی سزا کے مستحق، وہ بھی سزا کی مستحق، پھر میں کیا کروں؟ میرے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔
صبر کرو، وقت کا انتظار کرو، میں بھی یہی ہوں، تم بھی یہی ہو، میں بھی دیکھوں گا، تم بھی دیکھو گے۔
جی بہت بہتر،
ناصر مرزا نے یہ بات بڑی مایوسی سے کہی۔
بہت بہتر کیا ہے، تو میری بات کو بہتر سمجھو بھی۔
حافظ موسیٰ نے اچانک اپنی آنکھ لاٹھی سے ہٹا لی اور اسے اپنی بے نور آنکھوں سے دیکھا۔ ناصر مرزا کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ واقعی اس کو دیکھ رہے ہوں۔ ناصر مرزا نے فوراً اپنی آنکھیں نیچے کر لیں، انہوں نے اس کے دل کا چور پکڑ لیا تھا۔
اماں کے لیے جو چیز آپ بتانے والے تھے وہ بتا دیں،
میں پڑھ کر پانی کی بوتل ان کے حوالے کر دوں گا۔
ہاں دیکھو ایسا کرنا۔
پھر ایک لمحے انہوں نے توقف کیا، اس کے بعد بتا دیا کہ کیا پڑھ کر پھونکنا ہے۔
उसके बाद बोले, ठीक है नासिर मिर्जा, तुम जाओ। जी अच्छा हजरत, मैं चलता हूं। ये कहकर वो उठा और खामोशी से उनके घर से निकल आया। तहकाल ने थोड़ी देर में साहिल उमर को कहां से कहां पहुंचा दिया। उसकी गर्दन को मजबूती से थामते ही उस पर हुनूद की किसी कैफियत तारी हो गई थी। जब जरा उसे होश आया तो उसने खुद को एक दरिया के किनारे पाया, लेकिन यह दरिया मैदानी इलाके का न था, पहाड़ी इलाके का था। चारों तरफ खूबसूरत मनाजिर फैले हुए थे। वो छोटे मगर गोल पत्थरों पर लेटा हुआ था। उसके बराबर से ठंडे और शफाफ पानी का दरिया झाग उड़ाता बह रहा था। सामने पानी में तहकाल बैठा था। वो अपनी पांव किसी बिल्ली की तरह चाट रहा था। साहिल उमर उठकर बैठ गया। उसने दरिया के किनारे बैठकर ठंडे मीठे पानी से अपना मुंह धोया, फिर चुल्लू में पानी लेकर खूब सेर होकर पिया। पानी बहुत लतीफ था, कोई आदम न आदम साथ। उसने तहकाल की तरफ देखा। तहकाल ने अपना पांव चाटना फौरन छोड़ दिया और अपनी खूबसूरत आंखों से उसे देखा। उठकर आया और उसकी पीठ से पीठ लगाकर बैठ गया। साहिल उमर ने अपना एक हाथ पीछे करके उसके सर पर फेरा और बोला, तुम मुझे कहां ले आए हो? इस वक्त आप कागान में हैं। हैं? कौन बोला? क्या तहकाल? उसने फौरन मुड़कर उसकी तरफ देखा। तहकाल बड़े आराम से लेटा हुआ था। साहिल उमर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ये कागान है? जी ये कागान है, फौरन जवाब मिला। लेकिन यह जवाब तहकाल ने नहीं दिया था। यह जवाब उस शख्स ने दिया था जो तहकाल की इंतहाई बाई जानब दुम के नजदीक खड़ा था, और उसे देखने के लिए साहिल उमर को अपनी गर्दन खासी घुमानी पड़ी। और जब उस शख्स पर नजर पड़ी तो वो हैरान होकर एकदम खड़ा हो गया। भास्कर, तुम? ये तुम हो? जी साहिल साहब, ये मैं हूं, आपका खादिम। भास्कर के लहजे में बड़ी फरमाबरदारी थी। तुम मेरे कब से खादिम हो गए, और ये सब क्या है? कुछ नहीं है, ये तहकाल है। इस इलाके का नाम कागान है। अब हमें यहां से निकलना होगा, आगे चलना है। अभी हमारी मंजिल नहीं आई, उसने मुस्कुराकर कहा। हमारी मंजिल कहां है? ज्यादा दूर नहीं है, चंद घंटों का सफर है। आइए चलें, पहले चलकर कुछ खा पी लें, फिर सफर इख्तियार करेंगे। उन दोनों के चलते ही तहकाल भी उठकर खड़ा हुआ और फिर वो दरिया में उतर गया। कुछ देर तो वो पानी ही में नजर आया, फिर अचानक ही गायब हो गया। यूं महसूस हुआ जैसे वो पानी में गोता लगा गया हो। साहिल उमर ने उस मंजर को बड़ी हैरत से देखा। क्या देख रहे हो? बासगर ने साहिल उमर को दरिया की जानिब हैरत आमेज अंदाज में देखते हुए पाया तो पूछा। तहकाल को देख रहा था, साहिल उमर ने जवाब दिया। देखते ही देखते गायब हो गया। अब तो आपको इस बात का आदि हो जाना चाहिए। वो आपको कहां से कहां ले आया और कितने कम वक्त में, इस बात का अंदाजा है आपको? तहकाल बहुत जबरदस्त चीज है, इसका कोई जवाब नहीं। बाजवा ने दरिया की तरफ देखते हुए तहकाल की तारीफ की। मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा है, वाकई तहकाल कोई अनोखी शह है। साहिल उमर बोला, आप नंगे पांव हैं, ये लीजिए मेरी चप्पल पहन लीजिए। बाजवा ने अपने सैंडल उतारते हुए कहा, अभी आपको पैदल चलना पड़ेगा। ऊपर कागान के बाजार में पहुंचकर आपके लिए कुछ इंतजाम करता हूं। साहिल उमर को याद आया कि जब वो कब्र वाले कमरे में था उसके पांव में जूते न थे। वहां से चित्रुभेल उसे ले उड़ा। चित्रुभेल के साथ उसने जितना सफर किया नंगे पांव ही किया। अब उसे फिर नंगे पांव चलना था। यह पहाड़ी इलाका था, यहां नंगे पैर चलना आसान न था, इसलिए उसने बासगर की चप्पल पहन लेने में ही आफियत जानी। अगरचे वो सैंडल उसके पांव में थोड़े से बड़े थे, लेकिन नंगे पांव चलने से कहीं बेहतर था कि बड़े सैंडल पहन लिए जाए। बाजगर ने कागान के एक अच्छे होटल में उसे ठहराया और कमरे में पहुंचकर बोला, आप इतनी देर में नहा धो लें, मैं जरा बाजार घूम कर आता हूं। साहिल उमर जब नहा धोकर बाहर निकला तो उसने देखा कि बेड पर शलवार कमीज का एक जोड़ा रखा है और बेड के साथ नए सैंडल नुमा चप्पल रखे हैं। उसने फौरन कपड़े तब्दील कर लिए और बेड पर नीम दराज होकर बैठ गया। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। साहिल उमर ने दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर से कहा, आ जाओ भाई। उसका ख्याल था कि होटल का कोई बहरा होगा, कुछ खाने पीने का पूछने आया होगा, लेकिन जब दरवाजा खुला तो उसे सामने बाजगर नजर आया जिसके हाथ में लवाजमात से भरी ट्रे थी। अरे ये आप क्यों लाए? होटल के किसी बंदे से कह दिया होता, साहिल उमर उठता हुआ बोला। ये सब चीजें मैं अपनी निगरानी में तैयार करवा कर लाया हूं, آپ کو بھوک لگی ہوگی؟ ہاں بھوک تو شدید لگی ہے، ساحل عمر نے ناشتے کے سامان سے بھری ٹرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس تو پھر شروع ہو جائیے، میں جب تک جیپ کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ آپ کچھ دیر آرام کریں گے یا فوراً ہی چلیں گے؟ جاتے جاتے اس نے پوچھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد مجھے بس ایک گھنٹے کا ریسٹ دے دیں، پھر جہاں کہیں گے چلوں گا۔ ویسے جانا کہاں ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ آپ کبھی اس علاقے میں آئے ہیں؟ بازغر نے سوال کیا۔ نہیں، آج تک نہیں۔ ویسے سوات، گلگت، کشمیر اور مری وغیرہ میں نے دیکھ رکھے ہیں، اس نے بتایا۔ بس تو پھر اب اس علاقے کا حسن دیکھیے، میں آپ کو جھیل سیف الملوک تک لے چلوں گا۔ وہ جھیل سیف الملوک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی حسین ہے کہ وہاں پریاں اترتی ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ ساحل عمر نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا آپ پریوں پر یقین رکھتے ہیں؟ وہ جاتے جاتے ٹھہر گیا اور ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں نے آج تک کوئی پری نہیں دیکھی، ساحل عمر نے ہنس کر جواب دیا۔ پھر یقین کیوں کرائے؟ کیا آپ نے کوئی جن دیکھا ہے؟ بازغر نے سوال کیا۔ نہیں، میں نے کوئی جن بھی نہیں دیکھا، وہ بولا۔ کیا آپ ان کے وجود کے قائل ہیں؟ بازغر نے پوچھا۔ ہاں بالکل، جنات کا ذکر اللہ کی آخری کتاب میں موجود ہے۔ گویا آپ ان چیزوں پر بھی یقین کرتے ہیں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں؟ جی بالکل، میں اپنے خالق پر یقین ایک کامل رکھتا ہوں، حالانکہ میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ بازغر نے وضاحت چاہی۔ جی ہاں، اسی عظیم ہستی کی بات کر رہا ہوں جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، میرے اور آپ کے اللہ نے بس یہ دنیا ہی بنائی ہے؟ بازغر نے ایک نیا سوال اٹھایا۔ نہیں، ہماری دنیا کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اس کائنات میں، چاند، سورج، ستارے، یہ ایک ہمارا نظام شمسی ہے، جانے ایسے کتنے نظام شمسی ہوں گے۔ ہمارے سائنسدان تحقیق میں لگے ہیں، مریخ پر انہوں نے زندگی کے آثار تلاش بھی کر لیے ہیں۔ ساحل عمر نے بات آگے بڑھائی۔ آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں اور آپ کو تخلیق کرنے والے نے یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے بس یوں ہی بنا کر چھوڑ دیے بے مقصد؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کوئی چیز بناتا ہے تو ساتھ ہی اس چیز کو دیکھنے والا بھی بناتا ہے۔ یہ حسین دنیا اس نے تخلیق کی تو ساتھ ہی اس دنیا کو دیکھنے والے بھی بنائے، چاہے یہ انسان کی صورت میں ہوں یا جنات کی صورت میں، یا کسی اور مخلوق کی صورت میں ہوں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنا اظہار چاہتا ہے، اپنے وجود کا اقرار چاہتا ہے، اپنی وحدت کو تسلیم کروانا چاہتا ہے۔ یہ دنیا ہوتی لیکن دنیا والے نہ ہوتے، پھر دنیا میں بکھرے ہوئے حسن کو کون دیکھتا؟ اور جب کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو تخلیق والے کو کون پہچانتا؟ میں اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے دنیا کے علاوہ جو کچھ پیدا کیا ہے، وہاں ان کو دیکھنے والے بھی پیدا کیے ہوں گے۔ ممکن ہے کسی سیارے پر شیشے کے انسان بستے ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی اور سیارے پر اسٹیل کے انسان پیدا کیے گئے ہوں، ممکن ہے سورج پر بھی کوئی مخلوق آباد ہو۔ آپ دور کیوں جائیں، اپنی دنیا ہی کو لے لیں۔ ممکن ہے اس دنیا میں انسان اور جنات کے علاوہ بھی جانے کتنی مخلوق آباد ہوں۔ انسان کی نظر محدود ہے، ممکن ہے وہ دوسری مخلوق کو دیکھ نہ پاتا ہو، ممکن ہے پریوں کا بھی وجود ہو۔ ہمیں سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے۔ جب آدمی سوچتا ہے، تفکر کرتا ہے تو چیزیں وجود میں آنے لگتی ہیں، ایجادات ہونے لگتی ہیں۔ ہم جو کچھ ایجاد کرتے ہیں اس کا وجود پہلے سے موجود ہوتا ہے، وہ موجود تفکر کے ذریعے ہمارے خیال کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کے دماغ ایک دوسرے سے خیال کی لہروں کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ انسان نے جو کمپیوٹر ایجاد کیا ہے اور ان کمپیوٹروں کو دنیا میں پھیلے ہوئے کمپیوٹروں کو انٹرنیٹ کے ذریعے جو جوڑا ہے، تو یہ خیال کہاں سے آیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جس طرح کمپیوٹر کو ایک عام آدمی نہیں چلا سکتا، ایسے ہی کائنات میں پھیلی دوسری مخلوق سے ہر شخص رابطہ نہیں کر سکتا، یہ رابطہ ایک تربیت یافتہ ذہن ہی کر سکتا ہے۔ یہ دماغ کسی خاص انسان کا ہی ہو سکتا ہے، ایسا انسان جسے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ یہ کہہ کر بازغر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کمرے میں گہری خاموشی چھائی رہی۔ ساحل عمر بازغر کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بازغر کو ایک عام سا آدمی سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے ابھی جو کچھ کہا تھا وہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی باتیں نہ تھیں۔ آپ کون ہیں؟ ساحل عمر نے بلاخر پوچھ ہی لیا۔ میں اللہ کی مخلوق ہوں، بازغر نے غیر واضح جواب دیا. انسان ہیں، ساحل عمر نے وضاحت چاہی. انسان ہونا کتنا مشکل ہے، کاش میں انسان بن سکتا، بازغر نے بڑی ذہانت سے جواب دیا. اس جواب سے کسی قسم کا اندازہ کرنا مشکل تھا. ساحل عمر نے مسکرا کر دیکھا، بولا کچھ نہیں. وہ بھلا اس سے اب اور کیا پوچھتا. تب بازغر فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا، اچھا میں چلتا ہوں، آپ کو خامخواہ باتوں میں الجھا لیا، آپ اطمینان سے ناشتہ کیجیے. یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا. اس نے ساحل عمر کا جواب کا انتظار بھی نہ کیا. ناشتہ کرنے کے بعد ساحل عمر پر نیند کا سا غلبہ ہونے لگا. وہ بیڈ پر پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا. لیٹے لیٹے اس کا دھیان برکھا کی طرف چلا گیا. برکھا اپنی ساحرانہ صلاحیتوں میں اضافے کے لیے اسے قربان کرنا چاہتی تھی. وہ اس کی جان کے در پہ تھی. ساحل اس کے شہر میں مبتلا ہو کر اس کے بنگلے پر پہنچ گیا تھا. برکھا نے اسے چترو بھیل کے استھان پر پہنچا دیا. چترو بھیل صحرا کا ایک بڑا ساحر تھا. اس کی موت واقع ہوئے 5 سال کا عرصہ ہو چکا تھا. چترو بھیل کی روح کاویری سے اپنی موت کا انتقام لینا چاہتی تھی. اس نے ساحل عمر کو برکھا سے چھین لیا. وہ اسے لے اڑا. ابھی وہ چترو بھیل کے چنگل میں پھنسا اس کے انتقام کا ذریعہ بننے والا تھا کہ تہکال اسے وہاں سے نکال لایا. فضا اور مقام بدل گیا، لوگ بدل گئے. اب وہ ایک پہاڑی مقام پر بازغر کی تحویل میں تھا. ساحل عمر سوچ رہا تھا کہ شاید وہ کوئی سونے کی چڑیا ہے جسے ہر شخص حاصل کرنے کے چکر میں ہے. برکھا اور چترو بھیل کا معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ایک اپنی ساحرانہ قوتیں بڑھانے اور ایک اپنے انتقام کا ذریعہ بنانا چاہتا تھا. اب یہ بازغر کس پھیر میں ہے اور وہ اسے جھیل سیف الملوک کیوں لے جانا چاہتا تھا، یہ بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی. ابھی تک اس کے رویے سے یہ تاثر نہیں ملا تھا کہ وہ اس کی قید میں ہے. وہ اس کے ساتھ نہایت پروقار طریقے سے پیش آ رہا تھا، اسے انتہائی اہم شخص سمجھ رہا تھا. ساحل کے ساتھ اس کا برتاؤ ایک غیر معمولی شخص جیسا تھا. حالات کا تجزیہ کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی. چند لمحوں بعد وہ نیند میں ڈوب گیا. دروازے پر دستک کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو اسے اندازہ ہوا کہ 2 گھنٹے سے زائد سو چکا ہے. وہ فوراً اٹھ کر دروازے پر پہنچا. اس نے دروازہ کھولا تو بازغر کھڑا مسکرا رہا تھا. آپ کو میں نے نیند سے تو نہیں اٹھا دیا، آپ نے مجھ سے 1 گھنٹے کی بات کی تھی، میں تو 2.5 گھنٹے کے بعد واپس آیا ہوں. میں جیپ لے آیا ہوں، جیپ ہوٹل کے باہر کھڑی ہے، آپ منہ ہاتھ دھو کر باہر آ جائیے جب تک میں ہوٹل والوں کا حساب چکاتا ہوں. اور پھر وہ دروازے سے واپس چلا گیا. ساحل عمر نے واش روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا. اس کی ساری تھکن دور ہو چکی تھی. وہ اس وقت خود کو تازہ تم محسوس کر رہا تھا. کمرے میں اس کا کوئی سامان نہ تھا، بس وہ کپڑے تھے جو اس نے اتارے تھے. اس نے ان کپڑوں کو واش روم میں ہی چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر نکل آیا. جب وہ ہوٹل کے دروازے سے باہر نکلا تو بازغر کو اپنا منتظر پایا. بازغر نے جیپ کا اگلا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ خود پیچھے چلا گیا. جیپ کا ڈرائیور ایک نوجوان تھا اور اپنے چہرے مورے سے کشمیری دکھائی دیتا تھا. چلو بھائی، بازغر نے پیچھے سے گرین سگنل دیا. جیپ چل پڑی. کاغان سے ناران تک سفر ایک کچی سڑک پر طے ہوا. درمیان میں متعدد بار گلیشیئر آئے. جیپ ہچکولے کھاتی ان گلیشیئروں کے اوپر سے گزری. بالآخر ناران آ گیا. ناران کے سب سے اچھے ہوٹل میں بازغر نے ساحل عمر کو ٹھہرایا. کھانا کھانے تک بازغر ساحل عمر کے ساتھ رہا، پھر یہ کہہ کر چلا گیا کہ اب وہ کل صبح اس کے پاس آئے گا. ناشتہ کرنے کے بعد وہ جھیل سیف الملوک کا سفر اختیار کریں گے. ساحل عمر اسے ہوٹل کے گیٹ تک چھوڑنے آیا. اس کے جانے کے بعد ساحل عمر نے اطراف کا جائزہ لیا. یہ ہوٹل بہت خوبصورت جگہ واقع تھا. ساحل عمر یوں ہی ٹہلتا ہوا ہوٹل کی حدود سے باہر نکل آیا. پھر وہ تختوں والا چھوٹا سا پل کراس کر کے ناران کے بازار میں آ گیا. ایک لمبا اور دور تک پھیلا ہوا بازار تھا. اس نے بازار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگایا اور پھر اپنے ہوٹل واپس آ گیا. ہوٹل کے دروازے سے ایک فیملی باہر نکل رہی تھی. 2-3 لڑکیوں کے ساتھ ایک بزرگ خاتون تھیں. ان خاتون میں اما کی بڑی شباہت تھی. انہیں دیکھ کر اسے اپنی اما یاد آ گئیں. اسے گھر سے نکلے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے. وہ گھر سے نکلا بھی کس قدر اجلت میں تھا. اس نے اما سے بھی بات نہ کی، بس گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے نکل آیا. اس کے آنے کے بعد جانے اما کا کیا حال ہوا ہو، انہیں اس کی اس حرکت پر کس قدر صدمہ ہوا ہوگا. ناصر مرزا اور مسعود آفاقی الگ پریشان ہوں گے. اسے چاہیے کہ وہ یہاں سے اما کو ٹرنک کال کرے उन्हें फोन पर बता दे कि वो कहां है। ये सोचकर उसने होटल के टेलीफोन ऑपरेटर को अपने घर का नंबर दिया और अर्जेंट कॉल मिलाने की हिदायत की। उसकी किस्मत अच्छी थी कि कोई 10-15 मिनट बाद टेलीफोन की घंटी बजी। रिसीवर उठाया तो ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी, सर कराची बात कीजिए।
अच्छा, साहिल उमर ने बेकरारी से कहा।
हेलो,
आप कौन?
उधर से मर्जीना की आवाज सुनाई दी। मर्जीना, मैं साहिल बोल रहा हूं, अम्मा को बुलाओ। साहिल ने उसकी आवाज पहचान कर कहा।
अरे साहब जी, ओ अम्मा जी जी जी, जल्दी आए।
मर्जीना उसका नाम सुनकर खुशी से दीवानी हो गई। वो जोर से चीखी,
साहब जी का फोन है।
अम्मा अपने कमरे में असर की नमाज पढ़कर मुसल्ले पर बैठी साहिल उमर के लिए दुआएं मांग रही थी कि मर्जीना की बेताबाना आवाज कान में पड़ी। वो मुसल्ला समेटकर फौरन उठकर भागी। मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली, मेरे साहिल का फोन आ गया।
साहब जी, अम्मा जी आ गईं, बात करें।
मर्जीना ने यह कहकर रिसीवर अम्मा के हाथ में दे दिया और वहीं खड़े होकर अम्मा की गुफ्तगू सुनने लगी।
मेरे साहिल, मेरी जान, तुम कहां हो?
अम्मा बेकरारी से बोली।
अम्मा, इस वक्त मैं नारान में हूं।
मैं बिल्कुल ठीक हूं।
मुझसे गलती हो गई कि आपको बताए बगैर घर से निकल आया। आप परेशान ना हो, मैं जल्द ही कराची वापस आ जाऊंगा।
साहिल उमर ने जल्दी जल्दी अपने बारे में बताकर अम्मा को तसल्ली दी।
शुक्र है अल्लाह का कि तुम्हारा फोन आ गया। तुम जहां हो खैरियत से हो, बस इतना जानना मेरे लिए काफी है। नासिर और मसूद भी तुम्हारे लिए परेशान थे, अब मैं फोन करके उन्हें तुम्हारी खैरियत बताए देती हूं।
तुम्हारे ये दोनों दोस्त बहुत अच्छे हैं, उन्होंने न सिर्फ मेरा ख्याल रखा बल्कि तुम्हारे लिए भी ये भाइयों की तरह परेशान थे, अम्मा ने कहा।
साहब जी, अम्मा जी ने खुद अपना रो रोकर बुरा हाल किया हुआ है।
मर्जीना ने रिसीवर के करीब अपना मुंह करके कहा।
अम्मा, ये मर्जीना क्या कह रही है? आप अपना ख्याल रखें,
बस अब बिल्कुल रोने धोने की जरूरत नहीं है। मैं कल जील सफल मलूक जाऊंगा, यहां बासगर मेरे साथ है।
अम्मा, आपको वो शख्स याद है ना जो एक चीते की तस्वीर बनवाने आया था?
साहिल उमर ने अम्मा को याद दिलाया।
हां, उसे मैं कैसे भूल सकती हूं, वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहां आया था।
क्या तुमने उसे भेजा था?
अम्मा को फौरन बासगर का घर में आना याद आ गया।
नहीं अम्मा, मैंने तो उसे नहीं भेजा।
वो क्या कहने आया था?
साहिल उमर ने सवाल किया।
अरे भैया, उसने कहा वहां तो कुछ नहीं, उस वक्त घर में नासिर और मसूद दोनों मौजूद थे। वो हम तीनों को घर में छोड़कर घर में घुसता चला गया। जब हम लोग उसके पीछे घर में आए तो वो हमें कहीं नहीं मिला।
जाने वो किधर निकल गया,
और साथ में तस्वीर भी ले गया।
तस्वीर?
साहिल उमर ने हैरत से पूछा।
अम्मा, कौन सी तस्वीर? कहीं वो रशा मलूक की तस्वीर, मेरा मतलब है वो दुल्हन वाली तस्वीर तो नहीं ले गया जो मेरे बेडरूम में लगी थी?
साहिल उमर ने परेशान होकर कहा।
हां साहिल, वही तस्वीर,
वो ले उड़ा,
अम्मा ने शिकायती अंदाज में कहा।
भैया, मुझे तो वो कोई जेन्युइन लगता है,
घर में घुसते तो सबने देखा,
तस्वीर लेकर घर से निकलते किसी ने ना देखा।
वो कोई जादूगर है कि सबको अंधा करके निकल गया?
अब तुम बता रहे हो कि वो तुम्हारे साथ है,
तो क्या उसने यहां आने और तस्वीर अपने साथ ले जाने के बारे में कुछ नहीं बताया?
नहीं अम्मा, अब वो सुबह आएगा तो उससे बात करूंगा,
साहिल उमर ने फिक्रमंद होकर कहा।
अच्छा अम्मा, अब आप परेशान मत होना, मैं बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाऊंगा।
अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज।
अल्लाह तुम्हें हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुदा हाफिज।
साहिल उमर रिसीवर रखकर सोच में पड़ गया।
बासगर उसके घर जाकर रशा मलूक की तस्वीर क्यों ले आया?
उसे याद आया कि वो रशा मलूक की तस्वीर खरीदना चाहता था।
साहिल उमर को यह भी याद आया कि वो उस तस्वीर के 1 करोड़ से ज्यादा देने को तैयार था।
बिलाखिर वो उस तस्वीर को घर में मौजूद लोगों की आंखों में धूल झोंक कर उड़ा लाया, और उसने साहिल उमर को इस सिलसिले में कुछ बताया भी नहीं।
बासगर के बारे में वो पहले ही मशकूक था, इसीलिए उसने उससे पूछा था कि आप कौन हैं, और वो इस बात का जवाब गैर वाज़े अंदाज में देकर अपना पहलू बचा गया था।
अब अम्मा ने जिस तरह उसके घर में दाखिल होने की तस्वीर कशी की है, इससे तो जाहिर होता है कि वो इंसान नहीं है,
कोई और मखलूक है,
या फिर कोई बड़ा साहिर है। और आज उसने जिस अंदाज में बातें की, उसे अंदाजा हुआ कि वो न सिर्फ एक जहीन शख्स है बल्कि जदीद मालूमात भी रखता है।
वो उससे क्या चाहता है?
उसे झील सैफुल मलूक क्यों ले जाना चाहता है? रशा मलूक की तस्वीर उसने क्यों उड़ाई? وہ اسے اس قدر اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ اس کا میزبان کیوں بنا ہوا ہے؟ ان ساری باتوں کے پیچھے کیا سازش چھپی ہوئی ہے؟ برکھا اور چترو بھیل کی طرح کیا یہ بھی کوئی مضموم مقاصد رکھتا ہے؟ وہ بازگر کے بارے میں سوچتا رہا اور الجھتا رہا، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ ساحل عمر کی آنکھ کسی آواز پر کھلی تھی۔ آنکھ کھلنے پر احساس ہوا کہ کوئی دروازے پر بڑے مہذبانہ انداز میں دستک دے رہا ہے۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ صبح ہو چکی ہے۔ پھر اس نے تکیے کے نیچے سے اپنی رسٹ واچ نکال کر ٹائم دیکھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھا، اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہنستا مسکراتا بازگر نظر آیا۔ وہ شلوار قمیص پر کڑی ہوئی کوٹی پہنے ہوئے تھا، سر پر گول ٹوپی تھی اور اس ٹوپی کے سامنے ایک چھوٹا سا رنگ برنگا پر لگا ہوا تھا۔ وہ اس وقت خاصا تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔ آپ ابھی تک سو رہے ہیں؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ رات کو ذرا دیر سے نیند آئی، ساحل عمر نے اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے دماغ میں کل شام اماں سے ہونے والی گفتگو گونجنے لگی۔ یہ شخص کس قدر معصوم بنا ہوا ہے! اس کے گھر جا کر اس کی غیر موجودگی میں پینٹنگ چرا لایا اور اس بات کا ذکر ابھی تک نہیں کیا۔ ساحل عمر کو بڑا غصہ تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس پینٹنگ کے بارے میں سوال کرے، پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ ابھی کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی ذکر کر دے۔ کیوں، کیا سوچتے رہے؟ بازگر نے پوچھا۔ بازگر صاحب، میں آپ کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ واش روم جاتے جاتے رک گیا۔ اس نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ میرے بارے میں سوچتے رہے، میں بھی کوئی سوچنے کی چیز ہوں؟ اس کے لہجے میں بڑی انکساری تھی۔ کیوں نہیں، کل آپ نے بہت اچھی باتیں کی، میں آپ کی باتوں سے خاصا متاثر ہوا۔ آپ کیوں مجھے بنا رہے ہیں؟ میں بنا رہا ہوں یا آپ مجھے بنا رہے ہیں؟ یہ بات اس نے کہنا چاہی لیکن ضبط کر گیا۔ میں ذرا ہاتھ منہ دھو لوں۔ آپ اتنی دیر میں اپنی پسند کا ناشتہ منگوا لیجئے، آپ نے ابھی تک ناشتہ تو نہیں کیا ہوگا۔ میں تمام کاموں سے فارغ ہو کر آ رہا ہوں، وہ خوش دلی سے بولا۔ رات کو آپ کہاں رہے؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔ ارے ساحل عمر صاحب، ہم غلاموں کا کیا ہے، جہاں جگہ ملی سو گئے۔ بازگر نے گول مول سا جواب دیا، پھر فوراً ہی بولا، آپ جلدی سے ہاتھ منہ دھو لیجئے، میں ناشتہ منگوا رہا ہوں، ذرا جلدی نکلنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ساحل عمر واش روم میں گھس گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر بازگر نے کہا، آئیے اب چلیں، جیپ والا ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔